بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ومنها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله. بن كدير بن كدير. بزرگوں اور بھائیوں، نکاح کی مجلس ہے اور نکاح حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کے سلسلے میں معمول یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرد و عورت کا نکاح پڑھاتے تو اس نکاح سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے، اس خطبے کے بعد نکاح کرنے والے زوجین سے ایجاب و قبول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرایا کرتے تھے، اور اکثر و بیشتر یہ نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی میں ہوا کرتے تھے. یہ نکاح کا اسلامی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا اور اس کے اوپر عمل کیا ہوا مسنون طریقہ ہے. تو نکاح کے جو آداب اور نکاح کی جو سنتیں ہیں، اس میں سے ایک سنت ہے نکاح سے پہلے اور ایجاب قبول سے پہلے خطبہ پڑھا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہوتا تھا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر قرآن کریم کی تین آیتوں کو تلاوت فرماتے تھے. نکاح کا جب بھی خطبہ پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور احادیث کی کتابوں میں نکاح کے سلسلے کا جو خطبہ محفوظ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نکاح کے خطبے میں تین آیتیں اکثر و بیشتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے. چونکہ مختصر سی مجلس ہے اور نکاح سے پہلے مختصر سے وقت میں کچھ بات عرض کرنے کے لیے مجھے کہا گیا ہے، تو مناسب سمجھتا ہوں کہ ان آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں، اور کس مقصد سے یہ آیتیں نکاح کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے اس مقصد کو مختصراً آپ کے سامنے ذکر کروں. جو تین آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے، اس میں سے پہلی آیت ہوتی تھی سورہ نساء کی، چوتھے پارے میں جو سورہ نساء ہے اس کی پہلی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو، ڈرو اپنے اس پروردگار سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور پھر اس ایک جان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا، اور پھر آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی بائیں پسلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیوی یعنی حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا. تو اللہ فرما رہے ہیں، اس اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرو جس اللہ نے ایک جان سے یعنی آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے تم کو پیدا کیا، اور اس آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرما کر پھر ان میں سے ان کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور پھر ان دونوں کے ذریعے سے وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، آدم اور حوا علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے پھر بہت سارے مردوں کو اور بہت ساری عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، یعنی اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے ذریعے سے آباد فرمایا. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، اور ڈرو اس اللہ سے کہ جس کا واسطہ دے کر آپس میں ایک دوسرے سے تم درخواستیں کرتے ہو. ہمیں کسی سے کوئی کام ہوتا ہے، کسی سے کوئی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم یوں کہتے ہیں کہ اللہ واسطے میرا اتنا کام کر دو، اللہ واسطے میری اتنی ضرورت پوری کر دو، یا اللہ واسطے میرا یہ حق ادا کر دو. اللہ کا واسطہ دے کر ہم لوگوں سے اپنے حقوق مانگتے ہیں، لوگوں سے اپنی ضرورتیں مانگتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنے مطالبوں کے لیے، اپنے حقوق کی وصولیابی کے لیے جس ذات کا تم استعمال کرتے ہو، اس ذات کا تقوی اور اس ذات کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرو. والارحام، اور رشتہ داریوں کے باروں میں ڈرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داریاں تمہاری آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بنائی ہے، اور اس کے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں. ایک ایک کے دوسرے کے اوپر، میاں کے بیوی کے اوپر، بیوی کے میاں کے اوپر، باپ کے اولاد پر، اولاد کے باپ پر، پڑوسی کے پڑوسی پر، رشتہ داروں کے رشتہ داروں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق مقرر فرمائے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کرو اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقوق کے بارے میں روز قیامت تم سے پوچھے گا اور مواخذہ کرے گا کہ میں نے تمہارے لیے حقوق متعین کیے تھے، کتنے تم نے ادا کیے. یہ استحضار رکھو اور رشتہ داریوں کے جو حقوق اللہ نے تمہارے ذمے مقرر کیے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کیا کرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ سمجھنا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے ان حقوق کے اندر کمی کوتاہی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے، اللہ کو سب معلوم ہے تم کتنی کمی کوتاہی کرتے ہو، کس کا حق دبایا، کس کا حق ضائع کیا، کس کا حق ادا نہیں کیا. اللہ کے یہاں سب کچھ محفوظ ہے، دنیا والوں کو معلوم ہو یا نہ ہو تم نے اس طرح سے خیانت کی ہے، اس طرح سے کوتاہی کی ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلا، مگر اللہ کو سب معلوم ہے اور اللہ تمہاری سب خیانتوں کو جانتا ہے. اس لیے اللہ کا تقویٰ رکھو، رشتہ داریوں کے حقوق ادا کرو، تمہاری ادنا سے ادنا خیانت اور تمہاری معمولی سے معمولی کوتاہی بھی اللہ کے یہاں محفوظ ہے، روز قیامت اللہ تم سے پوچھے گا. ایک آیت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ نکاح میں یہ ہوتی تھی، دوسری آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کہا کرو. مومن لگی لپٹی باتیں نہیں کرتا، مومن تسنن اور تکلف والی، دھوکے والی اور لوگوں کو پھنسا دینے والی باتیں مومن نہیں کیا کرتا. جو مومن ہوتا ہے وہ تو سیدھی سچی بات کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو اپنی باتوں کے اندر درستگی پیدا کیا کرو، کسی کو دھوکہ دو، کسی کو اپنی باتوں کے اندر پھنسا دو اور اس سے اس کے حقوق کو ضائع کرو، ایسا نہ کرو، سیدھی سچی بات کیا کرو اور تمہاری باتوں میں سچائی ہوگی، تمہاری باتوں میں درستگی ہوگی تو تمہارے اعمال میں بھی، تمہارے افعال کے اندر بھی جو ہے درستگی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال میں درستگی پیدا کرے گا اگر تمہارے اقوال میں اور تمہاری باتوں میں درستگی اور جو ہے سداد اور سیدھا پن ہوگا. یصلح لکم اعمالکم، بات سیدھی سچی کرو گے تو تمہارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھیک کر دے گا، تمہارا بولنا ٹھیک ہوگا تو تمہارا چلن اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھیک کر دے گا، اور تمہارے اعمال ٹھیک ہوں گے ویغفر لکم ذنوبکم، تو جو چھوٹی بڑی کوتاہیاں تم سے ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اچھے اعمال کی وجہ سے اس کو معاف کر دے گا. آدمی سے بہت ساری کوتاہیاں جانے انجانے ہو جاتی ہے، بس اوقات اس کا ارادہ بھی نہیں ہوتا لیکن بے خبری کے اندر وہ کوئی گناہ نافرمانی کا کام کر بیٹھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر نیک اعمال کرتے رہو گے تو ان چھوٹی چھوٹی برائیوں کو ان نیک اعمال کی بدولت اللہ معاف کر دے گا. ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکیاں ہوتی ہے وہ برائیوں کو مٹھا دیا کرتی ہے. تو باتوں میں صداقت درستگی پیدا کرو، تمہارے اعمال ٹھیک ہوں گے، اور اعمال ٹھیک ہوں گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ تو یوں ہی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں آگے کہ جو آدمی اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ رسول کی فرما برداری کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ بڑی کامیابی کو پہنچتا ہے. یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا قانون ہے، اللہ کا اصول ہے، اور اللہ اپنے قانون اور اصول میں تبدیلی نہیں کیا کرتا. جو اللہ نے قانون بنا دیا اسی کے مطابق ہوگا. اللہ نے یوں فرمایا کامیابی چاہتے ہو اس کے لیے اللہ رسول کی اطاعت کا راستہ اختیار کرو، کامیابی کو پہنچو گے. اس کے سوا کوئی راستہ اختیار کرو گے، لاکھ تدابیر کر لو، لاکھ ذرائع استعمال کر لو، کامیابی کو نہیں پہنچو گے. اللہ نے کامیابی کا جو راستہ متعین کیا ہے وہ ہے ومن یطع اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اس لیے اس دنیا کی کامیابی اور اس دنیا کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، اللہ رسول کی اطاعت کا راستہ اختیار کرو، اس کے بغیر تم کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے. دو آیتیں ہوئی. تیسری آیت جو خطبہ نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے وہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اللہ کا حقیقی ڈر، اللہ کا حقیقی خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو، خالی نام کا نہیں. ہم بسا اوقات جو ہے یہ زبان سے بول دیتے ہیں کہ بھئی اللہ کا ڈر لگتا ہے یا یہ ہے، مگر دلوں کی گہرائی کے اندر وہ بات نہیں ہوتی. لوگوں کے سامنے تو کہہ دیتے ہیں مگر جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تو پھر اس گناہ کو بلا جھجک کر لیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں، اللہ سے ڈرنے کا جیسا حق ہے جلوت میں بھی خلوت میں بھی ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے. اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے تمہیں کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو, اللہ کے ڈر سے تمہیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. اگر تنہائی میں ہیں, کسی کو تمہارے کرتوت کا پتہ نہیں چلے گا, کسی کو تمہارے گناہ کا پتہ نہیں چلے گا, مگر تمہارے دلوں میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ مجھے اس وقت کوئی دیکھ نہیں رہا ہے اور کرنے کے بعد بھی کسی کو پتہ نہیں چلے گا, تو بھی یہ احساس تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے کہ میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے اور روز قیامت اللہ تو مجھ سے اس کے بارے میں مواخذہ اور مجھے پوچھ کرے گا, میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. ڈرو اللہ سے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, اور نہ مرو تم مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو, یعنی اپنی پوری زندگی اسلام کے ساتھ, اسلام کے معنی ہے حوالے کر دینا, سپرد کر دینا, یعنی اپنی پوری زندگی اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر کے گزارو, کو جیسے اللہ کہیں گے ایسے ہم کریں گے, اللہ کی اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے خلاف ہم نہیں کریں گے. مکمل اپنی ذات کو شریعت کے تابع کر کے اور مکمل اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے تابع کر کے اپنی زندگی گزارو. اس طرح زندگی گزار کر کے ہمارے پاس آؤ. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, کہ نہ مرنا تم ہرگز مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو, پوری زندگی تم نے اسلام کے ساتھ شریعت کے تابع ہو کر کے گزاری ہو, اس طرح پوری زندگی گزار کر پھر ہمارے پاس آنا, تو پھر ہمارے پاس تمہارے لیے کامیابی ہی کامیابی اور نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. یہ تین آیتیں ہوتی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ نکاح میں ہوتی اور آپ اس کو تلاوت فرماتے. ترجمہ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا. ان تینوں آیت کا ترجمہ سن کر ایک بات آپ کو معلوم ہوئی کہ تینوں آیتوں میں ایک چیز قدر مشترک بیان کی گئی. تینوں آیتوں میں ایک چیز کو تو بیان کیا گیا کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ اپنے دلوں میں پیدا کرو. تینوں آیتوں میں یہ بات کہی گئی کہ لوگوں اللہ کا ڈر اللہ کا تقویٰ اپنے دلوں میں پیدا کرو. غور کرنے کی چیز ہے, نکاح کا موقع ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ایسی آیتوں کو تلاوت کر رہے ہیں کہ جس میں اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے کو کہا گیا. کیوں نکاح کے موقع پر اللہ کا تقویٰ سنایا جا رہا ہے؟ کیوں نکاح کے موقع پر اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے؟ مقصد یہ ہے کہ نکاح کا موقع ایسا موقع ہوتا ہے کہ آدمی اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے. بہت سے ایسے مسائل نکاح اور تقریب کے موقع پر انسان کے سامنے ایسے آتے ہیں کہ اس میں شریعت کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام وہ کر بیٹھتا ہے. بہت ساروں کو راضی کرنا, بہت ساروں کو خوش کرنا, اس میں وہ چیزیں اس کو کرنی پڑتی ہے کہ جس سے اس کا اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور شریعت کے خلاف جو ہے اس سے کام ہو جاتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر وہ آیتیں تلاوت کی جس میں اللہ کا تقویٰ سنایا گیا کہ اس موقع پر خاص اللہ کا ڈر تمہارے دلوں میں رہنا چاہیے کہ یہ تقریب کا موقع ہے اور یہ لغزش کا اور پھسل جانے کا موقع ہے, مجھ سے کوئی کام ایسا نہ ہو جائے کہ جس سے مجھے خدا کے یہاں جواب دہ ہونا پڑے اور اللہ میرا مواخذہ کرے. اللہ کا تقویٰ اس موقع پر تمہارے ہاتھ سے چھوٹنا نہیں چاہیے. اس کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی راضی رہے یا نہ رہے, مگر میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اور شریعت مطہرہ کا کوئی معمولی حکم بھی مجھ سے نہ ٹوٹے, اس کا خاص خیال رہے. لوگ راضی رہے یا نہ رہے, مگر اللہ راضی رہے, اس کا اس موقع پر بہت خیال رہنا چاہیے. تقویٰ یاد دلانے کا ایک مقصد تو یہ تھا, اور تقویٰ یاد دلانے کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ دو مرد و عورت جو اب تک آپس میں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے, اب نکاح کے بندھن میں بن کر دونوں ایک دوسرے کے بن کر کے اب ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہے ہیں. شریعت نے دونوں کے لیے حقوق بیان فرمائے ہیں, میاں کے لیے بیوی کے حقوق اور بیوی کے لیے میاں کے حقوق, اور حقوق کی ادائیگی دونوں کے ذمے شریعت نے کی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ دونوں کے دلوں میں ہوگا تو دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا آسان ہوگا, اور اگر اللہ کا تقویٰ اور اللہ کے سامنے روز قیامت جواب دہی کا احساس نہیں ہوگا تو پھر حقوق کی ادائیگی ان کے لیے مشکل ہوگی. تو میاں اور بیوی دونوں کے لیے شریعت نے حقوق مقرر کیے ہیں, اور ان حقوق کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ ہو, اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو, تو دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے. اور اگر حقوق کی ادائیگی کے ساتھ دونوں کی زندگی گزرے گی تو دونوں کی زندگیوں کے اندر خوشیاں ہوگی, مسرتیں ہوگی, ان کی دنیاوی زندگی بھی بہت عافیت اطمینان کے ساتھ گزرے گی, اور آخرت کی اور ابدی زندگی کے اندر بھی اللہ ان کو کامیاب کرے گا اگر حقوق کو ادا کر کے دونوں زندگی گزار رہے ہوں گے. میرے بھائیو, دیکھیے قرآن کریم نے یہ نکاح کا اور ازدواجی زندگی کا جو سلسلہ دنیا کے اندر قائم کیا گیا ہے، قرآن کریم نے اس کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ ازدواجی زندگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انعامات میں انسانوں کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احسانات فرمائے، جو انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسانوں کے اوپر ہوئے، ان انعامات کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ جگہوں پر ذکر کیا ہے. اس میں سے ایک انعام جو اللہ کا اس کے بندوں پر ہوا، انسانوں پر ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شمار کرایا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. ہمارے قدرت کی نشانیوں میں سے اور ہم نے انسانوں کے اوپر جو انعامات اور احسانات کیے ہیں اس میں سے ایک انعام اور ایک احسان یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے اندر سے جوڑے پیدا کیے، ہم نے تمہارے اندر سے تمہارے لیے بیویاں بنائی، یعنی یہ ازدواجی زندگی کا سلسلہ، شادی کا، نکاح کا سلسلہ ہم نے تمہارے اندر قائم فرمایا. کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو اور تمہاری زندگی سکون کے ساتھ گزرے. یہ ازدواجی زندگی کا سلسلہ اللہ نے جو قائم فرمایا وہ زندگیوں کے سکون کے لیے، زندگیاں پر سکون گزرے اس لیے قائم فرمایا. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ازدواجی زندگی اس لیے ہے کہ سکون کے ساتھ زندگی گزرے. قرآن کے اس جو ہے مقصد کے اوپر اور قرآن کے اس فرمان کے اوپر ہم نظر ڈالیں اور دوسری طرف اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں، اپنے اڑوس پڑوس پر نظر ڈالیں. ہمارے معاشرے کی 90% ازدواجی زندگی تلخیوں کا شکار ہے، اس حقیقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. میاں کو بیوی سے شکایت ہے، بیوی کو میاں سے شکایت ہے. قرآن تو یوں کہہ رہا ہے کہ ازدواجی زندگیاں اس لیے ہیں کہ سکون کے ساتھ زندگیاں گزریں، اور ہماری ازدواجی زندگیاں اکثر و بیشتر پریشان ہیں، پریشانی کے ساتھ جو ہے ان کی زندگیاں گزر رہی ہیں. کیا بات ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حقوق کی ادائیگی نہیں ہے. میاں بیوی کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، بیوی میاں کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا. میاں کو یہ شکایت ہے کہ بیوی میرے حقوق پورے نہیں کرتی، اور بیوی کو یہ شکایت ہے کہ میاں میرے حقوق کو پورا نہیں کرتا. دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ضائع کرنے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، نتیجہ پریشانی ہے جو ہم بھگت رہے ہیں. اگر حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزرے گی تو ازدواجی زندگی تو چلائی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ہے، اور یہ سلسلہ قائم ہی اس لیے فرمایا ہے کہ زندگیوں کے اندر سکون آئے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ حقوق کی ادائیگی کا ہم خیال کریں. آج ہمارا جو مزاج ہے وہ مزاج یہ ہے کہ ہم حقوق کی وصولیابی کی ہمیں فکر ہے. میرے حقوق دوسروں کے ذمے بنتے ہیں، وہ مجھے ملنے چاہیے، لیکن میرے ذمے جو دوسروں کے حقوق ہے اس کی ادائیگی کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے. یہ ہمارا عام مزاج ہے. حقوق کی وصولیابی کا ہمیں بہت فکر ہے کہ میرا کوئی حق جو ہے رہ نہ جائے، میں اپنا پورے پورا حق وصول کروں، لیکن میرے ذمے جو دوسروں کے حقوق بنتے ہیں وہ ادا ہو یا نہ ہو اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ اس کو زیادہ تر ضائع کیا جاتا ہے اور حقوق تلفیاں کی جاتی ہے. یہ ہمارا مزاج ہے. جو عام جھگڑے ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر ہیں وہ ساروں کی جڑ یہی ہے کہ ہر ایک حقوق وصول کرنا چاہتا ہے، حقوق ادا کوئی نہیں کرنا چاہتا. اگر یہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا جو مزاج بنایا وہ یہ تھا، حضرات صحابہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مزاج بنایا اور حضرات صحابہ کا جو معاشرہ اور سماج تھا وہ یہ تھا کہ ہر ایک کو اس بات کی فکر ہوتی تھی کہ میں دنیا سے جاؤں تو میرے ذمے کسی کا حق نہ رہ گیا ہو. کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کسی کے حق کے متعلق سوال نہ کرے کہ فلانے کا حق تم نے کیوں نہیں ادا کیا. ہر ایک کا یہ مزاج بنا ہوا تھا، اور دوسروں کے لیے اپنا حق کو قربان کرنا یہ ان کی اولین صفت تھی. ایثار، ترجیح، یہ ان کی اولین صفت تھی. دوسروں کی خاطر اپنے حقوق کو قربان کر دینا، دوسروں کے خاطر اپنے حقوق کو جاتا کرنا، یہ حضرات صحابہ کا سب سے بڑا کمال اور حضرات صحابہ کی سب سے بڑی خصوصیت تھی. اور آج اسی بات کا سب سے زیادہ ہم میں فقدان ہے. ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میرا معمولی سے معمولی حق میں رہ جائے، مجھے اپنا سب کچھ ملنا چاہیے، لیکن میں دوسرے کا ادا کروں اس کی کوئی فکر نہیں کرتا. اور یہ سارے جھگڑے اسی کے ہیں. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حقوق کی ادائیگی کرو. ہر ایک کا مزاج اگر حقوق کی ادائیگی کا ہوگا تو کسی کا حق باقی نہیں رہے گا، ہر ایک کو اپنا حق ملے گا. اس لیے اگر حق کوئی وصولیابی بھی ہم چاہتے ہیں تو اس کے لیے حق کی ادائیگی ضروری ہے. یہ مزاج ہمارا بنے گا تو کسی کا حق کسی کے ذمے باقی ہی نہیں رہے گا اور زندگیاں پرسکون گزرے گی. اور حقوق کی ادائیگی کس طرح ہوگی؟ اگر اللہ کا تقویٰ دلوں میں ہوگا، اگر اس بات کا احساس ہوگا کہ میں نے حقوق کو ضائع کیا، روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مجھے اس کا جواب دینا ہے، تو پھر حقوق کی ادائیگی آسان ہے. اس لیے اس موقع پر خطبہ نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیتیں تلاوت فرماتے تھے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنے کو کہا گیا اور اللہ کا ڈر سنایا گیا. اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کا تقویٰ پیدا کریں. آخرت کا استحضار اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہونا چاہیے. یہ اس چیز کا ہمارے معاشرے اور سماج میں فقدان ہے, بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. ہم ایسے جی رہے ہیں جیسے ہمیں دنیا سے جانا ہی نہیں ہے, ہم اس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں گویا اللہ کے دربار میں جانا ہی نہیں ہے اور ہمیں اپنے کیے کا جواب ہی نہیں دینا ہے. یہ جو غفلت کا ماحول ہے اس نے بیڑا غرق کر رکھا ہے. جواب دہی کا احساس, مرنا ہے, اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنی زندگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں حساب دینا ہے, اس کا استحضار, یہ بہت ضروری چیز ہے. فکر آخرت ایسی چیز ہے جو انسان کی زندگی کے اندر انقلاب برپا کرتی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ معاشروں اور سماج کے اندر جرائم کی بھرمار ہے اور جرائم کی روک تھام کے لیے از حد کوششیں کی جاتی ہے. دیکھیے جو انتظامیہ ہے, حکومت ہے, اس کی طرف سے محکموں پر محکمے قائم کیے جاتے ہیں کہ بھئی جرائم کے روک تھام ہو جائے, مگر ہم دیکھتے ہیں کہ روز بروز جرائم کے شرح کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, رکنے کے بجائے, کم ہونے کے بجائے وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. اگر فکر آخرت نہیں ہوگا تو یہی بات ہوگی. اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جس چیز کی تلقین کی ہے اور اپنے ماننے والوں کو جس چیز پر ابھارا ہے وہ ہے فکر آخرت. آپ قرآن کریم کی تفسیر سنتے ہوں گے, قرآن کریم کا اگر غور سے مطالعہ کیا جائے تو جہاں قرآن کریم نے کوئی قانون بیان کیا, جہاں قرآن کریم نے کوئی حکم بیان کیا, اس حکم اور قانون کو بیان کرنے کے بعد فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کا مضمون ذکر کر دیتے ہیں. قرآن میں فوراً حکم اور قانون کو بیان کرنے کے بعد آخرت کا ذکر ہوتا ہے. یہ اسی لیے کہ اللہ کا بتایا ہوا قانون ہے اور اس قانون پر تم عمل اسی وقت کر سکو گے جبکہ آخرت کا استحضار ہوگا. اگر آخرت کا استحضار نہیں ہے تو شریعت پر عمل کرنا مشکل ہے. اس لیے اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ آخرت کا استحضار ہم اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, شریعت کا احترام, آخرت کا استحضار ہمیں نصیب فرمائے اور ہونے والے اس نکاح میں اللہ تبارک و تعالی بے پناہ خیر و برکت مقدر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا, يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, يا معشر الشباب, من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم, فإنه له وجاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, تزوجوا الودود الولود, فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, النكاح من سنتي. وقال,
فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.
جناب عثمان عبد الرحمن سورتی صاحب، آپ نے اپنی موکلہ رابعہ بنت عبد الرحمن سورتی کی ذات کو 5,000 روپیہ نقد مہر کے عوض میں ابراہیم ابن اسماعیل بامجی کے نکاح میں دیا. انہوں نے دیا جناب ابراہیم ابن اسماعیل بامجی صاحب، آپ نے جناب عثمان ابن عبد الرحمن سورتی کی موکلہ رابعہ بنت عبد الرحمن سورتی کی ذات کو 5,000 روپیہ نقد مہر کے عوض میں تمام زوجیت کے حقوق کے ساتھ ان تمام حاضرین کی موجودگی میں اپنے نکاح میں زوجہ اور بیوی بنا کر قبول کیا. میں نے قبول کیا، پھر دعا فرمایا اللہ تعالیٰ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وبیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم بارك لهما، اللهم بارك عليهما، اللهم اجمع بينهما بالمودة والخير. اللهم بارك لهما، اللهم بارك عليهما، اللهم اجمع بينهما بالمودة والخير. اللهم بارك لهما، اللهم بارك عليهما، اللهم اجمع بينهما بالمودة والخير. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشائخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اے اللہ، تو اس نکاح میں بے پناہ خیر و برکت مقدر فرما. اے اللہ، اس نکاح میں تو بے پناہ خیر و برکت مقدر فرما. اے اللہ، اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ تو بنا. اے اللہ، دونوں کو ازدواجی زندگی کی حقیقی مسرتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ، دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق پہچان کر اس کی ادائیگی کی بھرپور توفیق تو مرحمت فرما. اے اللہ، اے اللہ، تو اس نکاح کو دو خاندانوں میں مودت و محبت کا ذریعہ بنا. اے اللہ، ان کی ازدواجی زندگی کو آپس کی تلخیوں سے اللہ محفوظ فرما. اے اللہ، تو خوب خوب خیر و برکت مقدر فرما. اے اللہ، امت میں جتنی بیٹیاں بغیر نکاح کے بیٹھی ہوئی ہیں، اے اللہ، تو غیب سے ان کے اسباب پیدا فرما کر ان کے نکاح کے انتظامات فرما. اے اللہ، اے اللہ، نکاح کے سلسلے کی جتنی خرابیاں امت کے اندر رواج پذیر ہے، اے اللہ، تو اس کو عافیت کے ساتھ ختم فرما کر اے اللہ سنت طریقے پر نکاح کرنے کی توفیق تو عطا فرما. اے اللہ، اس پورے مجمع کی مغفرت فرما. اے اللہ، اس مجمع میں جو لوگ ہیں، اے اللہ، ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما. اے اللہ، ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما. اے اللہ، جو بے شادی شدہ ہیں، اے اللہ، تو ان کو صالح جوڑ میسر فرما. اے اللہ، جو شادی شدہ ہیں لیکن بے اولاد ہیں، اے اللہ، تو ان کو اولاد صالح عطا فرما. اے اللہ، جو نرینہ اولاد کے خواہش مند ہیں، اے اللہ، تو ان کو نرینہ اولاد نصیب فرما. اے اللہ، جو اپنے اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی اولاد نافرمان ہیں، اے اللہ، ان کی اولاد کو ان کا مطیع اور فرما بردار بنا کر ان کے لیے ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ، ہم سبوں کے حال پر رحم فرما. اے اللہ، ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، ہماری نسل کی حفاظت فرما. اے اللہ، ہماری حفاظت فرما، ہماری نسل کی حفاظت فرما. اے اللہ، اپنی اولاد کی دینی تربیت کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ، تو غیب سے اس کے اسباب اور انتظامات فرما. اے اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما. اے اللہ، جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا جو ہم سے دعاؤں کی توقع رکھتے ہیں، یا جو ہمارے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں، اے اللہ، ہر ایک کو تو اے اللہ اپنی شاہ نشان بہترین بدلہ عطا فرما. اے اللہ، ہر ایک کی جائز تمنا کو پورا فرما. اے اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما. جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے سلسلے کی جتنی بھلائیاں آپ سے چاہی ہیں یا اللہ وہ ساری بھلائیاں اس نکاح میں مقدر فرما, اور جتنی نکاح کے سلسلے کی برائیوں سے آپ سے پناہ چاہی ہے یا اللہ اس نکاح کو ان ساری برائیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا وأولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
صحیح کرائی لیجو کیونکہ نوندڑی میں تمہیں تکلیف پڑے بچوں, یہ اچھے نہیں تو صحیح ٹائم نہیں کرائے تو تمہیں آسان نہیں.